আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال عز وجل كما ورد في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ التحریم اور سورۃ الفرقان ان دونوں صورتوں سے دو دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے توبہ اور اس کی حقیقت. بحمد تعالیٰ پچھلے جمعے بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی, لیکن آج اس محفل میں تقریباً 250 کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں, تو میری جو گفتگو ہے اس کا اصل فوکس وہی مخاطبین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں 10 دن کے مہمان ہے. اصل میں ان کے سامنے دین کا ایک جامع تصور رکھنے کی کوشش ہے کہ ہمارے دین میں توبہ سے کیا مراد ہے. پھر یہ کہ انسان جب توبہ کر لے تو پھر کرنے کے اصل کام کیا ہیں, زندگی اس کی کیسے گزرنی چاہیے, کون سے اعمال ہیں جو اس کو کرنے چاہیے. لہذا سب سے پہلے تو اس لفظ کو سمجھیے, یہ ہے کیا. عربی زبان میں تابا یتوبو توبتن, اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں واپس آنا, پلٹنا, رجوع کر لینا. جب یہ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پلٹنا, اللہ کے دین کی طرف پلٹنا, اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی طرف رجوع کرنا, اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا. اور جب یہ رب کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد رب کائنات اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. تو رب کائنات کے لیے استعمال ہو تو متوجہ ہونا, اور بندے کے لیے استعمال ہو تو رجوع کرنا, پلٹنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. بہرحال یہ اس کے بنیادی معنی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس کی اہمیت کا تو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے دین میں توبہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنایا. انی جاعلک للناس امام ان واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب, اپنا ایک خلیفہ, اپنا ایک وائسرنس بنا رہا ہوں, گویا رب کائنات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے لیے پیدا فرمایا تھا, آزمانے کے لیے خلیفہ بنایا, اختیارات دیے, اتھارٹی دی. لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے رب کائنات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا اور ایک عارضی جنت بنائی گئی, اور اس جنت میں دنیا بھر کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ساری رکھ دی سوائے ایک درخت کے جس کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا, دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین. تو اگر اس درخت کے قریب گئے یعنی اس کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور آپ کے علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ شیطان مردود نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس درخت یا اس پھل سے متعلق بہکایا, پھسلایا, اور بالآخر آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ استعمال کر لیا. بہرحال ان سے یہ خطا ہوئی, آزمائش تھی, لہذا رب کائنات نے ان کو موقع عطا فرمایا کہ انہوں نے رب کائنات سے توبہ کی, اور وہ الفاظ بھی اللہ تعالی نے ان کو سکھائے. فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے, کچھ الفاظ سیکھے, اور اللہ تعالی سے توبہ کی, اللہ پاک سے معافی مانگی. فتاب علیہ, تو رب کائنات ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی توبہ قبول فرمائی. تو گویا پہلی عبادت جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد فرمائی تھی وہ توبہ تھی, اور الفاظ بھی موجود ہیں سورۃ الاعراف میں, وہ الفاظ جو اللہ تعالی نے ان کو سکھائے تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو گویا یہ کیفیت طاری ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پر, اور انہوں نے رب کائنات سے استغفار کی, توبہ کی, بالآخر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور جب دنیا میں وہ تشریف لائے ہیں تو ہر طرح کے خطا یا گناہ وغیرہ کے جو اثرات تھے ان سے پاک ہو کر دنیا میں تشریف لائے. اب جو اصل امتحان ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھانے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں, ماضی میں کرکٹ سے تعلق رہا ہے تو سمجھانے کے لیے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اصل ایک ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے وارم اپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہاں کے جو موسم ہے اس کو ذرا دیکھ لیا جائے, پہلے سے ٹیم جاتی ہے, وارم اپ ہوتی ہے, پھر سائڈ میچز کھلوائے جاتے ہیں, وہاں کی پچ کیسی ہے, بال کتنا سوئنگ ہو رہا ہے, حالات کیسے ہیں. بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ جو کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ اس ایٹموسفیئر سے, اس سرکمٹانس سے ذرا یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اور پھر اصل میچ شروع ہوتا ہے یا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عارضی امتحان لیا گیا. وہ جو ٹیمپریری جنت بنائی گئی عارضی, اس میں دنیا بھر کی نعمتیں رکھ کے کہا کہ سب کچھ کھاؤ اس میں سے, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. تو گویا ایک ایسی چیز اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے. تقریباً یہی صورتحال دنیا میں ہے. جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ہر چیز یہاں پر حلال کی ہے, جائز ہے ہر چیز, سوائے چند چیزوں کے. چند معاملات, چند چیزیں اللہ پاک نے ایسی ہیں کہ جن کو منع فرما دیا, اور امتحان اب یہ ہے ہمارا کہ ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں. بہرحال انسان ہے, نسیان کا مادہ اس میں موجود ہے. پھر دنیا میں آیا ہے تو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, آخرت کو بھول جاتا ہے, اپنی موت کو بھول جاتا ہے. اس وجہ سے رب کائنات نے دنیا میں بھی اس توبہ کے سلسلے کو جاری رکھا ہے, لہذا یہ اس کی رحمت کا اظہار ہے, یہ اس کی رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع عطا فرمایا, توفیق عطا فرمائی کہ ہم دوبارہ سے رب کائنات کی طرف رجوع کریں, اپنے وعدے کو دوبارہ سے اس کی تجدید کریں, اور نئے عہد, نئے عزم, نئے ولولے کے ساتھ زندگی کے معاملات میں جائیں. بہرحال اس حوالے سے پہلی چیز جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے رب کائنات کا جو خاص طور پر معتکفین کے ساتھ ہوا. اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. 250 افراد پوری کراچی یا کراچی سے باہر سے اللہ کے گھر میں مہمان ہیں. اور بحمدی تعالیٰ یہاں پر ایک خاص معاملہ آپ کے ساتھ اور بھی ہے کہ رات کے اوقات میں آپ قرآن حکیم کا ترجمہ سن رہے ہیں, اسی طرح دن کے اوقات میں دین سیکھنے کا مزید موقع موجود ہے. تو تصور دین وہ اگر درست ہو جائے انسان کا اور اس کے سامنے واضح طور پر لائے عمل آ جائے, ایمز اینڈ آبجیکٹو واضح ہو جائیں کہ دنیا کی زندگی میں کرنا کیا ہے, کس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا, تو ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ جب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ, تو یہ اصل میں ایک بہت پازیٹو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو بہرحال اس حوالے سے انفرادی طور پر جب آپ کے لیے موقع ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بڑی خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یرید اللہ بھی خیرن, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے حق میں خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, یفقہ فی الدین, اس کو دین میں فہم, دین میں تفقہ, دین میں سمجھ کی توفیق عطا فرما دیتا. اور ظاہری بات ہے یہاں 10 دن آپ کیا کرنے آئے, بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں کہ دین سمجھیں, دین پر تفکر کریں. اور ظاہری بات ہے توبہ کا یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بھی بڑا بھرپور موقع ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک موقع اور عطا فرمایا کہ ہم اس کے گھر کے مہمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوئے. بہرحال اب جب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جب اس رب کائنات نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں. سورہ ابراہیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ان شکرتم لعزیدنکم, اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور اضافہ نعمتوں میں اور اضافہ کروائیں گے اور برکت دیں گے. ولئن کفرتم, لیکن اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی, ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب آئیے ذرا اظہار تشکر کے حوالے سے کرنے کا اصل کام کیا ہے. ایک کام تو بڑا بھرپور آپ کو موقع ملا ہے, دعا کریں, یہ موقع ہے الحمدللہ بڑا بھرپور ماحول, بڑا بہترین ماحول, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو دعاؤں کا موقع ہے. تو جتنا ہو سکے رب کائنات سے استغفار کیجئے اور دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے ایک حکم دیا ہے کہ تم مجھے پکارو, مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور دعا نہیں کرو گے تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں تو میں ایسے ہی لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا رسوا کر کے. تو بہرحال یہ موقع ہے, دعا کیجئے اپنے لیے, اپنی زندگی میں برکت کے لیے, اپنے ماضی پر جو بھی غلطیاں کوتاہی ہو گئیں اس پر معافی مانگیے, اپنے والدین کے لیے, سب سے بڑے محسن اس دنیا میں ظاہر بات ہے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. اور والدین کے لیے خاص طور پر دعائے مغفرت اور ان کے لیے رحم کی دعا کرنا یہ ہم پر لازم ہے. پھر اپنے اساتذہ کے لیے, ہمارے محسنین ہیں, پھر یہ کہ اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, جس سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کے استحکام کے لیے دعا کیجئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دعائیں ضائع نہیں ہوتی. جب رب کائنات کو پکارا جاتا ہے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تو رب کائنات لازماً ان دعاؤں کو قبول فرماتا. اب دعا قبول ہونے کی کنڈیشنز مختلف ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو مانگا وہی ملے تو یہ دعا قبول ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. ایک تو پہلی شکل تو وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں, ہم نے مانگا اللہ یہ مل جائے, وہ مل گیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری دعا قبول ہو گئی. تو بہرحال پہلی شکل تو یہی ہے کہ جو مانگا آپ نے وہ مل گیا آپ کو. دوسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا اگر وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے, شر ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے جو مانگا ہے اگر اس کو مل گیا تو یہ مصیبت میں پڑ جائے گا, مشکل میں پڑ جائے گا, آزمائش میں پڑ جائے گا, تو رب کائنات وہ چیز اس کو نہیں دیتا لیکن اس سے بہتر عطا فرما دیتا. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا بہت ساری نعمتیں آپ کو بن مانگے ملتی ہیں, نہیں ملتی تو کہاں سے مل جاتی ہیں, کون دیتا ہے؟ وہی رب تعالیٰ ہے جو کہ عطا فرماتا ہے. لہذا دوسری شکل یہ ہے کہ دعا اس شکل میں قبول ہو کہ وہ چیز جو مانگی تھی وہ نہیں ملی, اس سے بہتر مل گئی. لیکن آپ حدیث مبارکہ سنیے ذرا, تیسری شکل کیا ہے دعا کی قبولیت کی؟ دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہوگی کہ دنیا میں جو دعائیں مانگی گئیں, جو نعمتیں مانگی گئیں وہ دنیا میں نہیں ملی بلکہ رب کائنات نے وہ دعائیں اس کے نام اعمال میں سٹور کر دی, محفوظ کر دی. اور اب قیامت کے دن جب وہ جائے گا اور اپنے نام اعمال میں ان دعاؤں کا اجر و ثواب اور بدلہ دیکھے گا جو اس نے دنیا میں مانگی تھی اور قبول نہیں ہوئی تھی, تو انسان یہ چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی. اب سوچیے ذرا, وہاں کی نعمتیں تو پرمننٹ ہیں نا, مستقل ہیں, یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں, جو بھی مل گیا کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا ختم. وہاں کی نعمتیں خیروں وابقا, زیادہ بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام, خصوصی اہتمام انفرادی ہو یا اجتماعی سطح پر بھی ہو رہی ہو, بہرحال دعائیں رائے گا نہیں جاتی. خاص طور پر جب ایک شخص دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ دعا لازمن قبول کی جا رہی ہوتی ہے. بہرحال دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. نمبر ایک, اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا بڑا بھرپور موقع اور ماحول اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, اس پر ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اب سنیے ذرا شکر کے تقاضے کیا ہیں. توبہ بنیادی طور پر جیسے میں نے عرض کیا پلٹنے کو کہتے ہیں, تو اب اس شکر کے تقاضا نمبر ایک, پوری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا وعدہ کر کے جائیے کہ اب ماضی میں جو زندگی گزر گئی, غفلت میں گزری, نافرمانی میں گزری, جیسے بھی گزر گئی, ظاہری بات ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی, اب کیا کیا جائے. اس کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان روئے, شرمندہ ہو, گڑ گڑائے اور رب کائنات سے معافی مانگے, اللہ مجھے معلوم نہیں تھا, یا معلوم تھا جان بوجھ کے میں نے گناہ کیا ہے, کر لیا, اے اللہ اب تو اب مجھے معاف فرما دے اور آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, جب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, ماتھے پر پسینہ آ جائے خوف خدا کی وجہ سے, شرمندگی ہو جائے, یہ قطرہ رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے. دو قطرے ایسے ہیں جو رب کائنات کو بہت پسند ہیں. ایک وہ جو بندہ مومن کی آنکھوں میں آ جائے خوف کی وجہ سے, خشیت خدا بندی کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے, زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. اور دوسرا قطرہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہو, دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران اپنا خون کا قطرہ جب اللہ کی راہ میں لگاتا ہے, تو پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. تو آنکھوں میں آنسو, شرمندگی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلا اسٹیپ ہم نے مکمل کر لیا. گویا توبہ کی شرائط میں پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اس گناہ پر ندامت ہو, شرمندگی ہو. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا اور یہ ہمارے دلوں کی سختی کی علامت ہے. جتنا زیادہ انسان نافرمانی کر لیتا ہے اتنا زیادہ اس کے دل سخت سے سختر ہو جاتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے نافرمانیوں کے باسبب. بہرحال اگر دل سخت ہو جائیں تو پھر قرآن حکیم ہے جو ان کو نرم کرتا ہے, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو عرب معاشرے میں بھی یہی دلوں کا حال تھا، دلوں کی سختی کا عالم یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان کے دلوں کو نرم کیا، ان کے دلوں پر حل چلایا، پھر وہاں سے ایمان کا اور تقوی کا پودا ہے جو لگایا۔ لہذا آج کے دور میں بہرحال اس کی ضرورت تو باقی ہے کہ ہمارے دلوں کو نرم کیا جائے، لیکن جب دل نرم ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم توبہ کریں، اور توبہ صرف استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھنا نہ ہو، بلکہ وعدہ کریں کہ اب پوری زندگی میں رب کائنات کی اطاعت کریں گے، اس کا حکم مانیں گے۔ لہذا آغاز کہاں سے ہوگا یہ بھی سن لیجئے، آسان کام نہیں ہے، لیکن میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس توبہ کا آغاز ہوتا ہے حلال روزی سے۔ رزق اگر حلال ہے تو معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ روٹی روزی رزق حلال نہیں ہے تو ہم چاہے کتنے اعتکاف کر لیں، کتنے حج کر کے آ جائیں، عمرے کر کے آ جائیں، نمازیں پڑھ لیں، انفاق کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بالکل لاجیکل سیکوینس ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نماز اس کی قبولیت کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ تین شرائط ہیں نماز کی، ہم میں سے ہر سب جانتا ہے۔ اگر کپڑے پاک نہ ہو، جسم پاک نہ ہو یا جگہ پاک نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کو پاک کرتے ہیں، غسل وضو یا تیمم کا اہتمام کرتے ہیں، جگہ کی پاکیزگی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ تین چیزیں پاک نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک شخص کا پورا وجود ناپاک ہو، رشوت کے پیسے سے وہ خود بھی کھا رہا ہے، گھر والوں کو کھلا رہا ہے، کمیشن غلط قسم کا کمیشن ایکسپلوائٹ جس کو کیا جاتا ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر پیسہ کما رہا ہے، یا سودی لین دین کر رہا ہے، کاروبار میں سود شامل ہے، اور سود پر اس نے اپنے کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے مزید قرضے لیے ہوئے ہیں، تو آپ بالکل عقلی اعتبار سے لاجیکل سیکوینس کے ساتھ آپ خود بتائیے کہ اگر میرا وجود ناپاک ہے اندر سے، میں جو چیز کھاتا ہوں، جو چیز استعمال کرتا ہوں، اگر وہ ناپاک ہے تو اوپر سے میں چاہے کتنے اچھے کلف کے کپڑے، سفید براق پہن کر آ جاؤں، پگڑی باندھ لوں بڑی سی، اور میرے ٹخنوں سے اوپر میری سلوار ہو، داڑھی میری بڑی متاثر کرنے والی ہو، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں اپنے ظاہری گیٹ اپ سے۔ رب کائنات تمہارے چہروں کو، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، رب کائنات تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ لہذا اعمال میں اخلاص اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب اس مال کی محبت دل سے نکلے اور حلال روزی پر انسان اپنے آپ کا اپنا اکتفا کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ آسان کام نہیں، خاص طور پر ایک ایج گزر جاتی ہے، 40-50 سال کے ہو گئے، کاروبار اسٹیبلش ہو چکا ہے، بچے ہیں، اب اس کاروبار سے حرام کو نکالنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے وہ حکایت سنی ہوگی، ایک مرتبہ ایک کنویں میں ایک کتا گر گیا۔ اب کنویں کا پانی گاؤں والے استعمال کرتے تھے، لہذا ان کو معلوم ہو کہ کتے کی لاش اس کنویں میں پڑی ہے، کیا کیا جائے۔ مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، تو مولوی صاحب نے فرمایا اس کی لاش نکالو اور 60 ڈول پانی جو ہے وہ نکال دو، اس کو بہا دو، پھر اس کو استعمال کر لینا، بہرحال اس طرح وہ پاک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد مولوی صاحب کو اس کنویں کا پانی لا کر پلایا گیا، تو جیسے ہی انہوں نے پانی پیا اس میں کتے کا ایک بال ان کو نظر آیا، انہوں نے فوراً پانی ہٹا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ 60 ڈول پانی نکال کے پھینک دینا، ہم نے 60 ڈول پانی نکال کر پھینک دیا، تو یہ تو پاک ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا تمہاری عقلوں پر ماتم کریں، پہلے اس کتے کی لاش تو نکالتے پھر پانی اس میں سے نکالتے تو پاک ہوتا، تو کتے کی لاش تو اس میں ویسی پڑی ہوئی ہے اور پانی نکال کے تم پھینکے جاؤ تو سارے کنویں کا پانی بھی نکال دو تب بھی کیسے پاک ہوگا۔ تو گندگی اگر موجود ہو اپنی جگہ، غلاست اگر اپنی جگہ موجود ہو تو اوپر سے آپ کتنے لپیٹ کر لیجئے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. لہذا عزم مصمم کیجئے. آسان نہیں ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں, آج کے معاشرے میں خاص طور پر یہ بہت بڑا جہاد ہے, بہت بڑی توبہ ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ کچھ لوگ, ایسا بھی نہیں کہ یہ ممکن نہ ہو. بحمدی تعالیٰ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے, زندگی موت کا نہیں پتا, تو اب نقصان ہو یا فائدہ ہو اس کاروبار سے حرام کو نکالنا ہے. اور بحمدی تعالیٰ اللہ پاک نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے. رب کائنات کے رضا کے لیے جب انسان کوئی کام کرے تو کیا رب کائنات اس کو رزق نہیں دے گا؟ تو رضائے رب کے لیے یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے معاملات سے, اپنی معاشی معاملات سے خاص طور پر ہر اس حرام شے کو نکالنا ہوگا جو وجہ بن رہی ہے رکاوٹ کی توبہ کی قبولیت میں. تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے بھائیو, اللہ تعالی ہمیں اپنی معاش کو حلال سے حلال تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی سطح پر جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک فیزیبل ہو, وہ تو کیجئے. اب اس کے بعد دوسرا درجہ آیا کہ میں تو اللہ کی طرح متوجہ ہو گیا, میں نے اپنے معاملات درست کر لیے, حال اپنے معاملات کو حلال تک لے آیا, اب عبادات کا بھی اہتمام کر رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بحمدی تعالیٰ فرض کی اصلاح تو ہو گئی, لیکن اب یہ فرض معاشرے کے لیے پروڈکٹیو کب ثابت ہوگا, فائدہ مند کب ثابت ہوگا؟ کہ اب اس کے سامنے اگلا اسٹیپ یہ ہو کہ جیسے اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے, میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں, اب میں اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیزوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر لے کر جاؤں. یہ ہے اصل میں توبہ کا حاصل, کہ انفرادی سطح پر انسان درست ہونے کے بعد اب دوسروں کی فکر کر رہا ہوں. ورنہ تو یہ بہت خود غرضی کا کام ہے کہ میں خود تو بچ گیا, دوسرا جہنم میں جائے, مجھے کیا. اور بندہ مومن خود غرض نہیں ہوتا, بندہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر رو رہے ہیں, ساری ساری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی امت سے متعلق دعا کرتے تھے, اللہ میری امت کو بخش دے. ظاہری بات ہے یہ احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب تلے آئی ہوئی ہے. ہر قسم کا عذاب ہمارے سروں پر ہے جو ماضی میں مختلف قوموں کو دیا گیا. تجزیہ کر لیجئے, بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ ڈیپ میں جا سکوں. اخلاقی گراوٹ کا حال دیکھ لیجئے, جنسی بے رحمی کا حال دیکھ لیجئے, معاشی طور پر سود اور کرپشن کا حال دیکھ لیجئے, معاشرت کو دیکھ لیجئے. ہر سطح پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. فرد سے لے کر اجتماعیت تک پورا کا پورا معاشرہ اس وقت رب کائنات کی نافرمانی کی تصویر پیش کر رہا ہے. لہذا توبہ کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھٹکے ہوئوں کو, جو بہک گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں, راستہ بھٹک گئے ہیں, ان کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. لیکن یہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے اور مریض کا وہ علاج کرتا ہے, تو سب سے پہلے مریض کے حوالے سے مرض کو تلاش کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, پھر اس کا علاج کرتا ہے, علامات ڈھونڈتا ہے. تو اچھے ڈاکٹر کی طرح مریض سے نفرت نہیں کرنی بلکہ مرض سے نفرت کرنی ہے. اور اس وقت امت کا اصل مرض یہ ہے کہ امت مسلمہ رب کائنات سے غافل ہے, اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے, قرآن سے غافل ہے. لہذا ان کو اس غفلت سے بیدار کرنا, اس گناہ کی زندگی سے نیکی کی طرف لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عظیم منصب عطا فرمایا کہ جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا منصب تھا. یہ کار رسالت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہو چکا ہے, لیکن یہ مشن, یہ کام قیامت تک جاری رہے گا. لہذا بھٹکو ہوئے کو رب کائنات سے جوڑنا, ان کو دین کی طرف لے کر آنا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. لہذا اگر محبت ہے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یقیناً ہے مومن کا دل محبت نبی سے خالی ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اگر محبت ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ان کا مشن تو قیامت تک جاری رہے گا. لہذا ان کے مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانا, اور مشن کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 108, قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی کہہ دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رستہ, میرا طریقہ, میری سنت یہ ہے, ادعو الی اللہ, کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, اور کام یہ کرتا ہوں علی وجل بصیرہ, پورے شعور کے ساتھ, یہ میری ذمہ داری ہے. اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, ومن اتبعنی, جو میری اتباع کرنے والے ہیں, میری پیروی کرنے والے ہیں, وہ بھی یہی کام کریں گے. لہذا اللہ پاک سے دعا مانگیے کہ رب کائنات ہمیں اس نبوی مشن میں اپنا پیسہ, اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسرا کام, اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا آپ کو فارغ کرنا. اور تیسرے نمبر پر توبہ کا یا شکر کا حاصل یہ ہے کہ جب تک معاشرہ خراب ہے, نظام صحیح نہیں ہے, تو اس نظام کو درست کرنے کی کوشش کرنا, ایک منظم جد و جہد کر کے صالح قیادت فراہم کرنا, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. آج انتہائی شرم کی بات ہے, شرمناک پہلو ہماری پوری کی پوری پاکستانی قوم کے لیے کیا ہے, لوگ سیلاب یا زلزلے کے حوالے سے مدد دے رہے ہیں, مسلمان بھی دے رہے ہیں, غیر مسلم بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھے ہوں گے کہ ہم اس حکومت کو نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ یہ حکومت جن لوگوں پر مشتمل ہے ان کا ماضی, حال اور شاید مستقبل بھی انتہائی کرپشن پر مبنی ہے. کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سکینڈلز, جس کو انسان دنیا میں پڑھتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھتا ہے, یہ قوم کیسی ہے, کیسے سروائیو کر رہی ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. یہ اس وقت ہمارے قوم کا حال ہے. حکمرانوں کو دیکھ لیجئے, سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے, مذہبی طبقات کو دیکھ لیجئے, یہ دنیا دار علماء, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں دین کے طرف لوگوں کی طرف آنے کے لیے, سب سے بڑی رکاوٹ. پہلا اتنا بڑا پتھر کی طرح یہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں جو دین کا محدود تصور لوگوں کو دے رہے ہیں, یا غلط تصور لوگوں کو دے رہے ہیں, فرقہ وارانہ مسائل میں ان کو الجھایا ہوا ہے اور آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ بھی رب کائنات کا ایک عذاب ہی ہم پر. لہذا صحیح لوگ, صالح لوگ, صالح قیادت, صالح علماء, صالح لیڈر, یہ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ اٹھے کہ وہ لوگ جو رب کائنات کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ہوں, وہ باصلاحیت لوگ ہوں, وہ دنیا دار نہ ہوں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صالح قیادت فراہم کریں تاکہ ایک بہتر مینجمنٹ, ایک بہتر ایڈمنسٹریشن وجود میں آئے. اور یہ جو مصیبتیں, پریشانیاں آ رہی ہیں ہم پر, یہ در حقیقت اسی ظالمانہ نظام کی وجہ سے. اگر نظام درست ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں, انصاف قائم کروں, حقدار کو اس کا حق دوں. تو اگر یہ نظام قائم ہو جائے کہ ہر شخص کو اس کا حق مل رہا ہو, ایک صالح قیادت موجود ہو, جس طرح خلفائے راشدین تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یہ حال تھا کہ کھانا سب سے آخر میں کھاتے تھے, پہلے لوگوں تک کھانا پہنچایا جا رہا ہے. بہرحال ایک صاحب کو فکر لگی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں کھا رہے, ایک دعوت ہو رہی ہے, غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, ان کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کھاتے ہیں, ذرا دیکھا تو جائے بعد میں, ذرا امیر المومنین جو ہیں وہ کیا کھاتے ہیں, ضیافت کیا ہوتی ہے, دیکھا تو جائے. بہرحال کہا ٹھیک ہے آ جانا, میں کھانا بعد میں کھاؤں گا. بعد میں جب گئے تو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹی کے ٹکڑے جو ٹوٹ جاتے ہیں یا کچے رہ جاتے ہیں, جن کو کھایا نہیں جاتا, جمع کر دیا جاتا ہے, ان کو پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے. بہرحال صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے,
فرمایا امیر المومنین آپ یہ کھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم کہ میری رعایا میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو یہ بھی مہیا نہ ہو، لہذا ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے. یہ ہے وہ صالح قیادت، یہ ہے وہ بیدار ذہن. جب یروشلم فتح کیا تو طویل سفر کر کے گئے، اور سفر میں ایک اونٹ ایک غلام، بہت ایمان افروز واقعہ ہے. طویل سفر میں باری لگائی، ایک مرتبہ غلام بیٹھے گا، ایک مرتبہ امیر المومنین، دونوں برابر ہیں، مساوات ہونی چاہیے. لہذا سفر کے دوران ہر منزل پر بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے، یہاں تک کہ جب یروشلم قریب آیا، مسلمان فوج وہاں موجود تھی، بہرحال تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ غلام کی باری آ گئی اونٹ پر بیٹھنے کی، اور امیر المومنین کی باری آئی نکیل پکڑ کے آگے چلنے کی. اس غلام نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے واسطے یہ نہ کریں، یہ مسلمان تو مجھے کچا چبا جائیں گے کہ امیر المومنین پیدل چل کے آ رہے ہو، تم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو. فرمایا جو فیصلہ کیا گیا وہی ہوگا، تمہاری باری اوپر بیٹھنے کی ہے، میری نیچے چلنے کی ہے. اور لوگوں نے دیکھا یروشلم، تمدن، کرسچن پورا علاقہ، تمدن کے اعتبار سے آج جیسے امریکہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ایسا علاقہ تھا. بارہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نکیل پکڑ کے اونٹ کی چلے آ رہے ہیں، کپڑوں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں چپل موجود ہے جس میں کیچڑ لگی تھی، ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑے متمدن لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ امیر کیسا ہے تمہارا؟ ڈانٹ پلائی امیر المومنین نے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ عزت، یہ وقار، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کی وجہ سے دیا ہے. تو دین کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، کپڑوں سے یا پیسوں سے نہیں ہے. یہ ہے وہ معیار جو قائم کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال ایسی صالح قیادت، ایسا بیدار ذہن، ایسا کڑن رکھنے والا انسان، یہ ہے وہ قیادت جو ہمیں پہنچانی ہے. ظاہری بات ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، باصلاحیت لوگوں کو آگے آنا ہوگا، اور دین کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی صالح قیادت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی اجتماعیت میں شامل ہونے کی توفیق دے جو اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کرنا چاہتی ہے، تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو. بہرحال آخری بات عرض کرتا چلوں، یہ مملکت خدا داد پاکستان، یہ آزاد فضا، یہ آزادی، یہ بہت بڑی نعمت ہے رب کائنات کی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے، کفر کیا جائے، تو رب کائنات وہ نعمت چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. یہ رب کا اصول ہے، قرآن میں کئی مرتبہ بیان ہوا ہے. لہذا اس نعمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ آزادی، یہ پاکستان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 27 رمضان مبارک کو عطا فرمایا تھا، 27ویں شب جمعہ، دو عظیم ساعتیں جمع ہوئی تب رب کائنات نے پاکستان عطا فرمایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تھا وہ رہنما اصول جو ہمیں دیا گیا. لہذا اس ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہم پر اس لیے بھی لازم ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور مسجدوں میں بیٹھ کر یا خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے، تو اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے تھے کہ مس رکھو ذکرو فکرو صبح گاہی میں اسے، مومن کو کیا کرو. یہ ابلیس کی مجلس شورا کا بڑا زوردار شعر ہے اقبال کا، اور اقبال نے بتایا تھا کہ شیطان کیا کرے کہ یہ امت جو ہے بیدار نہ ہو، مومن کا جو پوٹینشل ہے وہ کہاں لگے. لہذا ایسا کرو کہ جو مومن ہو اس کو کیا کرو، مس رکھو ذکرو فکرو صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ مسجدوں میں بیٹھے یا خانقاہوں میں بیٹھے اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہے، بس باہر کا پورا نظام ہمارے پاس ہو، سیاست ہمارے پاس ہو، معیشت ہمارے پاس ہو، معاشرت ہمارے پاس ہو، بازار کا پورا نظام ہمارے پاس ہو، اور مومن اللہ ہو کے نعرے لگاتے رہے، بس الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور. مجاہد جب اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، چھ مرتبہ اذان میں اللہ اکبر، نماز میں بار بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس وقت اس دنیا میں اللہ کو بڑا مانا جا رہا ہے؟ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیے، کیا اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا جا رہا ہے؟ نہ بازاروں میں اللہ اکبر ہے، نہ ہمارے گھروں میں اللہ اکبر ہے، نہ عدالت میں اللہ اکبر ہے، نہ پارلیمنٹ میں اللہ اکبر ہے. تو نعرے لگائیے اللہ اکبر کے جتنے چاہیں، فکبر ہوں تکبیرہ، لیکن حقیقت میں رب کائنات کو بڑا نہیں مانا جا رہا. چند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لہذا ان لوگوں کا سر توڑنا، ان لوگوں کی سرکوبی کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس رب کائنات کا دین نافذ ہو اور اللہ اکبر ہو، رب کا دین سب سے بڑا ہو جائے. یہ فرض ہے اس امت مسلمہ پر. لہذا یہاں سے وہ پوٹینشل لے کر جائیے، وہ صلاحیت لے کے جائیے، وہ عزم مسمل لے کے جائیے کہ ہم اس ملک میں سب سے پہلے اور پھر پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کریں گے. اور خوشخبری دی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، انشاءاللہ اگر آئندہ جمعہ ملا رمضان المبارک کا تو وہ خوشخبری آپ کو سنائی جائیں گی انشاءاللہ، کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کیسے عالمی طور پر عالمی خلافت کے لیے پیش خیمہ بن سکتا ہے، اس میں پوٹینشل موجود ہے، کیسے اس کے لیے عملی اقدام کیے جائیں. بہرحال توبہ کا حاصل تین لیولز، پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. اصلاح کا آغاز فرد سے ہوگا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، پھر یہ افراد ملیں آپس میں اور مل کر اس امت کے اصل کرنے کا کام، دعوت اللہ، دین کی جد و جہد کا کام کریں، اور پھر اللہ کرے کہ ایک ایسی منظم طاقت وجود میں آئے، ایک ایسی تیز آندھی وجود میں آئے کہ جو اس نظام کو درم برم کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا دین نافذ قائم ہو جائے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اس تینوں سطح پر جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے. آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبتا نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے. عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے. اگر اجتماعی توبہ ہم نے شروع کر دی تو انشاءاللہ یہ عذاب کے کوڑے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، یہ نیٹو فورسز، یہ ہندو بنیا، یہ افغان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے ہماری حفاظت فرمائے گا. فرمائے یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل فرمائے گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نبی اور اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا. نورہم یسا بین ایدیہم وبی ایمانہم، نور ہوگا ایمان کا اور نیک اعمال کا جو ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یقولون، اور وہ وہاں پر بھی دعا کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کا اتمام فرما دے، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کو دور فرما دے. وغفر لنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک علی کل شئ قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی انتشار یا جو بھی حلف اشار یا سازشیں ہو رہی ہیں، بہرحال رب کائنات کے ہاتھ میں ساری کی ساری یہ سازشیں، تو یہ سازشوں کو انہی دشمنوں کے منہ پر مارے اور ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.